الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني أو كما قال عليه السلام صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات. اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد علیہ و صحبہ اجمعین. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں, جمعۃ المبارک کے خطبات میں مختلف عنوانات پر گفتگو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں. آج چونکہ نماز کے بعد مسجد میں چند احباب نے اپنے بچوں کے نکاح کی تقریب رکھی ہوئی ہے اور ان میں سے بعض احباب اور ان کے ساتھ خواتین مسجد میں آ چکی ہیں, اور ان کی یہ خواہش تھی کہ آج کی گفتگو نکاح کے حوالے سے اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عنوان پر ہماری جو رہنمائی فرمائی ہے اس حوالے سے ہو. چنانچہ اگرچہ ہم حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گزارشات کا طے کیے ہوئے تھے, لیکن احباب کی خواہش پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں ان پر گزارشات ہوں گی, اور مجھے یقین ہے کہ ہم سب کے لیے یہ بہت مفید ہوں گی. میرے بزرگوں اور دوستو, کسی قوم کے تہذیبی ارتقاء اور تمدنی ترقی میں اس کے عائلی قوانین کا بڑا اہم کردار ہے. اس کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے مسنون نکاح کیا فقد استکمل نصف الایمان, اس نے اپنے ایمان کے اس نصف چیپٹر کو مکمل کیا جو انسانوں کی عائلی زندگی سے تعلق رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر قوم اپنے عائلی قوانین کو اپنا مذہبی شعار سمجھتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عورت بحیثیت بیوی خاوندوں کے ظلم کا بری طرح شکار تھی. رومی قانون شوہر کو اپنی بیوی فروخت کرنے حتیٰ کہ قتل کرنے کا اختیار دیتا تھا. یہود و نصارہ کے ہاں بیوی ہمیشہ اس جرم میں مردود رہی کہ ان کے خیال کے مطابق عورت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا اور جنت سے نکلوایا. عیسائیت میں عورت ایک زمانے میں سراپا فتنہ و شر سمجھی جاتی تھی. بڑے بڑے راہب ماں کا چہرہ تک دیکھنا گناہ اور ماں سے ملاقات کرنا روحانیت کے خلاف سمجھتے تھے. یہ تو اللہ کے حبیب کی تعلیمات ہیں کہ جنہوں نے آ کے بتایا کہ بیٹا اگر ماں کے چہرے کو احترام کے ساتھ دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دیکھنے پر اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ 100 مرتبہ دیکھے تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر. اللہ کو تم چھوٹا سمجھتے ہو کہ اس کے ہاں انعام دینے میں کوئی بخل ہے یا کمی ہے. ہندو مذہب میں آگ پانی سانپ اور عورت برابر ہلاکت کا باعث تھے. ان کے ہاں عورت شوہر کی موت کے بعد ستی ہوتی یا کم از کم عقد ثانی نہیں کر سکتی تھی. شادی اور ازدواجی تعلقات روحانیت اور مذہبی تقدس کے خلاف سمجھے جاتے تھے. ہندو کلچر کا ہمارے معاشرے پر یہ اثر ہے کہ آج بھی ہمارے ہاں سیکنڈ میرج کسی وڈو کی یا کسی ڈائیورسی کی یہ ایک لحاظ سے عیب سمجھا جاتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے انکحوا الایاما منکم, تم میں سے جو بے نکاحے ہیں ان کا نکاح کراؤ. پوری مسلم کمیونٹی اس کی ذمہ دار ہے. پورے مسلم معاشرے کی آئلی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ انکحوا الایاما منکم, جو تم میں سے بے نکاحے ہیں ان کا نکاح کراؤ. عورت سے بے تعلقی اور تجرد کی زندگی اخلاق اور روحانیت کا کمال قرار دیا جاتا تھا. عیسائیوں میں رہبانیت اور ہندو میں جوگ اور برہماچاریت اس کا بہت رواج تھا. عرب کے ہاں شرمناک حد تک نکاح کی غلط صورتیں رائج تھیں. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک ارشاد میں اور ایک حدیث میں نکاح کی مختلف اقسام کا ذکر کیا گیا ہے. نکاح استباغ, اس نکاح استبزاع, بہادر مرد کے ہاں اپنی بیوی اس لیے بھیجنا کہ نطفہ حاصل کرے تاکہ بہادر اولاد پیدا ہو. عورت کے پاس متعدد مردوں کا جانا اور پھر اس کا ان میں سے کسی ایک کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اس کے نسب میں سے اولاد ہے. اسی طرح نکاح خلد, نکاح خود نے جس کو قرآن نے کہا ہے, یعنی گرل فرینڈ یا نعوذ باللہ رکھیل کا تصور, جبکہ قرآن نے کہا ہے لا متخذی اخدان، تم چھپی دوستیاں قائم نہیں کر سکتے ہو، ولا متخذات اخدان، عورتیں بھی چھپی دوستیاں قائم نہیں کر سکتی. نکاح متع، نکاح بدل، یعنی بیویوں کا باہمی تبادلہ کرنا، یہ مختلف جاہلانہ طریقے نکاح کے عرب میں رائج تھے. فلما بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق ہدم نکاح الجاہلیہ الا نکاح الناس اليوم، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے تو جاہلیت کے تمام نکاح کے طریقے آپ نے ختم کر دیے، وہی نکاح بحال رکھا جس کو اللہ نے قرآن کریم میں جائز قرار دیا ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی، اب ذرا غور کیجئے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے رشتوں کا تقدس بحال کیا. پانچ قسم کے محرمات بیان کیے کہ جن کے ساتھ سیکچوئل تعلق نکاح کی صورت میں یا اس کے بغیر ناجائز ہے، حرام ہے. پانچ قسم کی محرمات، اس کو میں تفصیل سے ذکر نہیں کرتا. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیلاً بیان فرمایا ہے. پھر نکاح کو غیر محدود رکھنے کی بجائے محدود کیا. کچھ لوگ قرآن کی اس آیت پر اعتراض کرتے ہیں اور پولی گیمی کو قرآن کی طرف منسوب کرتے ہیں، تعدد ازدواج کو، حالانکہ قرآن نے تو آ کر غیر محدود نکاحوں کے تعلق کو محدود کیا ہے. زمانہ جاہلیت میں دس دس پندرہ پندرہ نکاح لوگوں کے تھے. خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جن میں سے ایک کے ہاں دس اور ایک کے ہاں پانچ بیویاں تھیں، حکم فرمایا کہ چار سے زائد تم نہیں رکھ سکتے ہو. اسی طرح طلاق غیر محدود تھی، جب کوئی چاہتا اپنی بیوی کو طلاق دیتا اور پھر اپنی مرضی سے رجوع کر لیتا، پھر دیتا پھر رجوع کر لیتا، اور یوں طلاق مذاق بنی ہوئی تھی، جیسے آج ہمارے معاشرے میں جہالت کی وجہ سے مذاق بنی ہوئی. آج ہمارے ہاں طلاق کے مسائل سے لا علم ہونے کی وجہ سے بہت سے شوہر اپنی متعلقہ بیویوں کو اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں اور حرام زندگی گزار رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق دینے کے بعد رجوع کر لینے سے دی ہوئی طلاق واپس آ گئی ہے. طلاق کا معنی ہے کینسلیشن آف میرج، نکاح کا تعلق کا ختم ہو جانا. اسلام نے یہ کہا ہے کہ تم نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ میں نکاح ختم کرتا ہوں، تمہیں تین مہینے کے اندر اندر سوچ و بچار کر کے اس فیصلے کو واپس لینے کا حق ہے. اگر تم رجوع نہیں کرو گے تو یہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا اور نکاح ختم ہو جائے گا. پھر اگر تم نے فیصلہ کر لیا ہے واپس برقرار رکھنے کا اور پھر تم نے یہ حق استعمال کیا اور کہا میں نکاح کینسل کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں، پھر تمہیں حق دیتے ہیں کہ پھر سوچ لو. پھر اگر تم نے رجوع کر لیا ہے اور تیسری مرتبہ اگر تم نے یہ حق استعمال کیا ہے تو اب تمہارے پاس واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے، کہ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے یہ مذاق بنا لیا ہے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اگر تیسری طلاق دے دیتا ہے تو اب اس کے لیے قطعاً وہ اس کے بعد حلال نہیں رہی. یہ ایسے ہی ہے کہ جس کے جیسے کسی کے ریوالور کے میگزین میں تین گولیاں ہوں، وہ ایک چلائے گا تو اس کے بعد دو رہ جائیں گی، پھر ایک چلائے گا تو اس کے بعد ایک رہ جائے گی، یہ نہیں کہ چلی ہوئی گولی واپس اس کے میگزین میں آ گئی ہو. اور اگر ٹائیگر دبا دے گا اور تینوں چلائے گا تو مجھے نہیں معلوم کہ پتہ نہیں لوگوں کو کیسے یہ سمجھایا جائے کہ مسلسل چلانے سے تین ہی چل جاتی ہیں، ایک نہیں چلتے. یہی وجہ ہے کہ حنفی، شافی، مالکی، حنبلی چاروں سکول آف تھاٹس میں اس پر اتفاق ہے کہ جس نے ٹائیگر مسلسل دبا دیا اس کی تینوں ہی چل گئے. اسلام نے آ کر لا محدود اور غیر محدود طلاق کو محدود کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو اپنی سنت قرار دے کر اس رشتے کو عظمت بخشی ہے. فرمایا ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. نکاح سنت نہیں، سمجھیے بات، نکاح تو بعض مرتبہ فرض ہوتا ہے. جس نوجوان کا حرام میں مبتلا ہونا یقینی ہے اور بیوی کو اپنے ہاں بسانے کے وسائل اسے میسر ہیں، ایسے پر نکاح فرض ہے، بعض پر واجب ہے، بعض کے لیے سنت ہے. اور جو کسی عارضے کی وجہ سے اپنی بیوی کے سارے حقوق ادا نہیں کر سکتا یقیناً، ایسے کے لیے منع ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ان نکاح میری سنت ہے، اس سے مراد ہے آپ نے یہ نکاح کیا ہے. اور صرف حضور کی سنت نہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، سوائے دو انبیاء علیہ السلام کے، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی ہے روایات میں کہ وہ آئیں گے اور شادی کریں گے. ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، اور جو میری اس سنت پر عمل نہیں کرتا اور جو فطری تعلقات ہیں ان کی تکمیل کا جائز راستہ اختیار نہیں کرتا اور ناجائز راہوں کی تلاش میں رہتا ہے، اس کا میری ملت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حضور نے شادی کو گناہ کے بجائے تکمیل ایمان کا ذریعہ قرار دیا ہے. فرما اذا تزوج العبد، جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے، فقد استکمل نصف الایمان، اس نے اپنے ایمان کے آدھے چیپٹر کو اس لیے مکمل کر لیا ہے کہ اس کا تعلق عائلی زندگی سے. حضور نے فرمایا یا معشر الشباب، اے میری امت کے جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے بیوی کے حقوق ادا کرنے کی قدرت و طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ یہ شادی اس کی نگاہوں کو پست کرے گی اور اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کا ذریعہ ہوگی. نکاح کرانے کو، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ مسلم معاشرے کی ذمہ داری قرار دیا، انکحوا الایاما منکم، جو تم میں سے بے نکاح ہیں مرد یا بے نکاحی عورتیں ہیں، وہ مطلقہ ہیں یا وہ بیوائیں ہیں یا ابھی تک ان کا نکاح سرے سے ہوا نہیں، تم سب ذمہ دار ہو کے ان کا نکاح کراؤ تاکہ مسلم معاشرہ پاکیزہ معاشرہ ہو. تین صحابہ، اب ذرا غور کیجئے، اللہ فرماتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر یہ فقیر ہیں تو اللہ نکاح کی برکت سے انہیں غنی کر دے گا. ہمارے ہاں الٹا نظام ہے، ہم کہتے ہیں پہلے غنی ہوں پھر نکاح کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، اپنی غربت کی شکایت کی، حضور نے فرمایا نکاح کرو، اللہ اس کی برکت سے تمہیں غنی کر دے گا.
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے اللہ کے حکم پر عمل تم کرو اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا، اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا. اور ہم نے اس لیے یہ قانون بنا لیا ہے کہ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے. جہاں شادی میں کروڑ ڈیڑھ کروڑ روپے لوگ صرف کر رہے ہوں اور اولاد کو بیٹیوں کو میراث میں حصہ دینا منع سمجھتے ہوں، ہندو تہذیب اور ہندو تعلیمات کے مطابق بیٹیوں کو جہیز دے کر ہی سمجھتے ہوں کہ میراث ہم نے ادا کر دی ہے، وہاں تو پھر ایسا ہوگا. اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی خلاف ورزی جہاں بھی ہوگی وہاں خرابی آئے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح آسان تھا، بدکاری مشکل ہوتی ہے، اور جب نکاح مشکل ہو جائے پھر بدکاری آسان ہو جاتی ہے. تین صحابہ حاضر ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی، کسی خاتون سے پوچھا کہ حضور کی عبادت کا کیا حال ہے، تو انہوں نے حضور کی عبادت کے بارے میں بتایا. ان تینوں نے ایک ایک قسم کھائی یا ایک ایک عہد کیا، ان میں سے ایک نے یہ عہد کیا کہ لا اتزوج النساء ابدا. حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عثمان بن مظعون، یہ تین صحابہ ہیں، ایک نے عہد کیا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ میرے صحابہ میں سے کسی نے یہ کہا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، تو حضور نے انہیں بلایا، یا بعض روایات میں ہے کہ اہمیت کے پیش نظر خود تشریف لے گئے اور فرمایا انی لاخشاکم واتقاکم، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سے زیادہ الحمدللہ متقی ہوں اور پرہیزگار ہوں، لیکن میں نے نکاح کیے ہیں. واتزوج النساء، میں نے عورتوں سے شادی کی ہے اور اللہ کی خصوصی اجازت کے تحت تم سے زیادہ کیے ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے ہٹ کر اللہ تک پہنچنا چاہے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حضور فرماتے ہیں تین قسم کے لوگوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، ان میں سے ایک وہ ہے الناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی اور عزت کی حفاظت اور ناموس کا تحفظ چاہتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بیوی کو احترام دیا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، خدا را اس کو دل میں جگہ دو. بیوی کو پاؤں کی جوتی کہنے والے اور سمجھنے والے کہ سب حقوق ہمارے ہیں اور کسی سب باقی ہماری رعایا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ہٹ کر سوچ رکھنے والے ہیں. بیوی کو حضور نے آ کے احترام دیا. جب یہ آیت نازل ہوئی والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس آیت میں کنز کا ذکر ہے اور کنز سونے اور چاندی کو جمع کرنے کو کہتے ہیں، آپ بتائیے کہ سونا اور چاندی تو لوگ جمع کرتے ہی ہیں، اور کون سا بہترین مال ہے جسے جمع کیا جائے اور جسے اپنے ہاں محفوظ کیا جائے؟ حضور نے فرمایا چار چیزیں ہیں، تین چیزیں ہیں. لسان ذاکر، ایک تو ذکر کرنے والی زبان، یہ تمہارا بہترین سرمایہ ہے. ذکر کرنے والی زبان، اللہ کے ذکر سے تمہاری زبان تر رہے. قلب شاکر، شکر کرنے والا دل، شکر کرنے والا دل. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے ہم اپنی نعمتیں ضرور بڑھائیں گے. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر کرتا ہے اس کے شکر کا یقینی اسے فائدہ ہوتا ہے. ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم، اگر ناشکر بنو گے ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، لیکن سنو ہم اپنے بندوں سے ناشکری پسند نہیں کرتے ہیں. اور وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تمہاری یہی ادا ہمیں پسند ہے. غور کیجئے، میں قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں. اللہ نے ایک مستی کی مثال ذکر کی، ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، ایک بستی بڑے اطمینان، اللہ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے، وہاں کے رہنے والے بڑے اطمینان میں تھے، بستی بڑی اطمینان اور سکون کی جگہ تھی. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے وافر رزق انہیں آ رہا تھا. فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری انہوں نے شروع کر دی. فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے بھوک اور خوف ان پر مسلط کر دیا. بما کانوا یصنعون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. ان کرائسس سے نکلنے کا حل کیا بتایا ہے؟ اگلی ہی آیت میں بتایا، فکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واشکروا نعمت اللہ، وہ کھاؤ جو تمہارا حق بنتا ہے، کرپشن سے نکلو اور اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کا شکر. وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَىٰ إِيمَانِهِ، اور حضور نے فرمایا تیسری وہ چیز جو دنیا کا بہترین مال کہا جا سکتا ہے، وہ ایمان والی بیوی ہے جو ایمان کے کاموں میں بھی تمہاری مددگار ہو. اگر حرام مال تم گھر میں لاؤ تو وہ تمہیں ٹوکے، ناجائز امور پر تم اسے آمادہ کر رہے ہو تو وہ انکار کرے. تُعِينُهُ عَلَىٰ إِيمَانِهِ، ابن ماجہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد گرامی ہے، انما الدنیا متاعٌ، دنیا نفع پہنچانے والی چیز ہے. وَلَيْسَ مِن مَتَاعِ الدُّنْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ، اور دنیا میں نیک بیوی سے زیادہ بہتر کوئی سرمایہ نہیں. الدنیا كُلُّهَا مَتَاعٌ، دنیا سارے کا سارا سرمایہ ہے. وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اور دنیا کا بہترین سرمایہ صالح بیوی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں بہترین سرمایہ جس کی خواہش کرنی چاہیے وہ المرأۃ الصالحہ ہے، نیک بیوی ہے. ابن ماجہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا گیا ہے کہ مومن کو تقوی کے بعد سب سے زیادہ فائدہ صالح بیوی سے پہنچتا ہے. ان امرہا اطاعت ہو، اگر اسے کہا جائے بات، خامد اسے کوئی بات کہے تو وہ اس کی اطاعت کرے. وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْ ہو، اگر یہ اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے. ہمارے ہاں بالکل الٹ ہے، باہر جب جانا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے جانا ہے تو بیوٹی پارلر سے بھی ہو کے لوگ آ رہے ہیں اور ساری زینتیں جمع ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور گھر میں اس کے الٹ ہے. جبکہ حضور فرماتے ہیں گھر میں اپنے خاوند کے لیے تم نے زینت کرنی ہے. اور اللہ گواہ ہے، آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ آج ہماری تمام تر صلاحیتیں اس پر صرف ہو رہی ہیں کہ میں دوسروں کو اچھا دکھائی دوں، دوسروں کو اچھا دکھائی دوں. یہ جن لوگوں نے عورت کو بے لباس کیا ہے، ان کا بنیادی مقصد اپنی فیکٹریاں اور اپنے کارخانے چلانا ہے. وہ تمام تر سامان زینت کا جو عورتیں ان اعضاء پر مر رہی ہیں تاکہ ان کا سسٹم چلتا رہے. اور حضور تو بالکل، اور قرآن ہمارا تو اس کو بالکل برعکس ہدایت دے رہا ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، لوگوں کے سامنے اپنی زینت ظاہر نہ کرو، تمہاری زینت کے اظہار کی جگہ تمہارا گھر ہے، تمہارا شوہر ہے. وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، اور اگر وہ اس پر کوئی قسم ڈال دے تو وہ اس کی قسم کو پوری کر دے. وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا، اور اگر شوہر کہیں چلا جائے اور غیر موجود ہو تو اپنی عزت و ناموس اور اس کے مال کی حفاظت کرے. حضور نے فرمایا جسے چار چیزیں مل گئیں فقط اعطی خیر الدنیا، اللہ نے اس کو دنیا کی ہر خیر عطا کر دی ہے، قلب شاکرن شکر کرنے والا دل، ولسان ذاکرن ذکر کرنے والی زبان، وبدن على البلاء صابرن اور ایسا بدن جو آزمائشوں میں صبر کرنے والا ہو، وزوجتن لا تبغیہ خوفا فی نفسہا ومالہا اور ایسی بیوی کہ جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال میں اور اپنی ناموس میں کوئی گڑبڑ نہیں کرے گی. قرآن نے آ کر بیویوں کو حقوق دیے ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، قرآن نے کہا ہے کہ ان کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے فرائض ہیں. اور تو اور اللہ نے ان کی سفارش کی، فرمایا عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بھلے کا سلوک کیا کرو، فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر ایک پہلو سے یہ تمہیں ناپسند ہیں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی بات ناپسند ہو لیکن کسی اور پہلو سے اللہ نے ان میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دی. اور یہ ارشاد تو دل کو ہلا دینے والا ہے. حضور نے فرمایا ما اکرم النساء الا کریم وما اہانہن الا لئیم، فرمایا عورتوں کی عزت وہ کرتا ہے جو شریف التبع ہے، جو کریم ہے، جس کو اللہ نے فطری شرافت عطا فرمائی ہے. وما اہانہن الا لئیم، اور ان کی انسلٹ اور توہین کرنے والا بڑا کمینہ ہے. خطبہ حجۃ الوداع میں حضور نے فرمایا تھا الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا، خبردار تمہارا تمہاری بیویوں پر حق ہے اور تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے. اور خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا خیارکم خیارکم لنسائہم، تمہارے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں. دفتر میں تو سینئر کے سامنے سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، اور دکان پہ گاہکوں کے سامنے تو سارے ہی کھل کھل کے مسکرا رہے ہوتے ہیں، تجارتی مسکراہٹ چہرے پہ سجائی ہوئی ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لاہلہ، تم میں سے اچھے وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور گھر تشریف لاتے کھلے چہرے کے ساتھ آتے، گھر میں گھل مل جایا کرتے تھے، اور فرمایا انا خیرکم لاہلی، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں. اللہ کے حبیب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں دیکھتی ہوں کہ حضور کے ہونٹ ہل رہے ہیں، آواز سنائی نہیں دی رہی دور سے، میں قریب گئی، میں نے اپنے کان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کے قریب کیے اور میں نے کہا معلوم تو کروں کہ ہونٹ کیوں ہل رہے ہیں، تو حضور فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، خبردار میں آخری بات تمہیں یہ کہہ رہا ہوں، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. اور ماتحتوں میں بیوی بھی آتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے کہا، نسیبہ بنت عمر نے، کہ یا رسول اللہ مرد سارا اجر لے گئے ہیں، یہ حج بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں مال میں سے، اور با جماعت نماز بھی پڑھتے ہیں مسجدوں میں جا کے، اور حضور کا ارشاد ہے کہ جامع مسجد میں جو نماز پڑھتا ہے با جماعت، اللہ اس کو 500 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ خوش نصیبی ہے ہم سب کی کہ ہم جامع مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. تو اگر یہ لے گئے ہیں تو حضور نے فرمایا نسیبہ ان حسن احداکن لزوجہا وطلبہا لمرضاتہ یعدل کل ما ذکرت من اجور الرجال، تم نے مردوں کے لیے جتنے اجروں کا ذکر کیا ہے، اگر کوئی بیوی اپنے خامن کی مرضی اور اس کی چاہت کو کی طلبگار رہتی ہے، جائز چاہت کی میں بات کر رہا ہوں، جائز چاہت کی طلبگار رہتی ہے اور اسے پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنے خاوند کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرتی ہے تو جتنے اجر مردوں کو باہر کے اعمال بجا لانے پر ملتے ہیں اس عورت کو گھر بیٹھے ہی مل جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے عورت کو خوشخبری سنائی، یعنی نہ صرف عورت کا حق ہے بلکہ شوہر کا بھی ہے۔ حضور نے فرمایا جو عورت پانچ نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، تو کل قیامت کے دن اسے کہا جائے گا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، جس دروازے سے تو چاہتی ہے جنت میں چلی جاتا۔ متعلقہ عورت کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دی گئی بلکہ منع کرنے والوں کو روکا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، خبردار عورتوں کو جبرن اپنے کنٹرول میں مت رکھو، اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہیں، بیوہ ہیں، متعلقہ ہیں، ان کو شادی کرنے کا حق ہے۔ اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن، قرآن کریم میں۔ اور بیویوں کے ساتھ اللہ کے حبیب کا برتاؤ دیکھو، روزانہ عصر کی نماز کے بعد بیویوں کے گھروں میں تشریف لے جاتے اور جس بیوی کی باری ہوتی انہی کے ہاں سب بیویاں جمع ہو جاتی اور دیر تک ان کے ساتھ خوش کلامی کا مظاہرہ فرماتے۔ جب قربانی کرتے تو حضرت خدیجہ کے سہیلیوں کو حصہ بھجواتے تھے۔ حضرت خدیجہ کی بہن حالہ ایک دن ملنے کے لیے آئیں، ان کی آواز اپنی بہن سے بہت ملتی جلتی تھی، جب انہوں نے ان کی آواز حضور نے سنی تو اوہ خدیجہ تیری آگے کہتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں۔ جنگ بدر میں اللہ اکبر، حضور کے داماد ابو العاص کفار کی طرف سے آئے تھے۔ یہ میں کہتا ہوں نا کہ ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پر لڑی جانے والی پہلی جنگ ہے جنگ بدر۔ ادھر داماد ہیں اور ادھر سسر ہے، ادھر بیٹا ہے ادھر باپ ہے، ادھر چچا ہے ادھر بھتیجا ہے، ادھر مامو ہے ادھر بھانجا ہے۔ جنگ بدر میں داماد ابو العاص گرفتار ہو کر آ گئے تو حضرت ابو العاص نے پیغام بھیجا مکہ مکرمہ میں کہ میری رہائی کے لیے فدیہ جمع کرانا ہے، کچھ بھیجیں۔ تو حضرت زینب جو حضور کی بیٹی ہیں اس وقت مکہ میں ہی تھی، انہوں نے ایک ہار بھیجا۔ اس ہار کو دیکھ کر اللہ کے حبیب رو پڑے، اس لیے کہ یہ ہار حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پر ہدیہ کیا تھا۔ تو اپنی بیوی کا یعنی حضرت خدیجہ کا ہار دیکھ کے حضور رو پڑے اور فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ اگر تم اجازت دو اور تمہاری مرضی ہو تو میں بیٹی کو اس کی ماں کی یادگار واپس کر دوں۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ ایک تعلق ہے میاں بیوی کا جو ان کے رحلت فرما جانے کے بعد بھی اس کی قدر و منزلت باقی ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اس بات کی اہمیت کو ذرا خدا را اپنے ہاں جگہ دیجئے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور جو ظلم اور زیادتی ہمارے ہاں ہو رہی ہے اس کو سمجھیے۔ بیوی کے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھاتے، ایک پیالے سے پانی پیتے، حضرت صفیہ جو حضور کی بیوی ہیں ان کو تانا دیا دوسری کسی بیوی نے اور کہا کہ تم تو یہودی نسل کی ہو، تانا دیا۔ اب دیکھیے اپنی بیوی کی دلجوئی کیسے کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم کیوں روتی ہو، تم تو ایک نبی کی بیٹی ہو، حضرت ہارون علیہ السلام کی بیٹی، اور نبی تمہارے چچا ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور نبی تمہارے شوہر ہیں۔ اب دیکھیے حفصہ سے فرمایا کہ دیکھو حفصہ جو جنہوں نے تمہیں تانا دیا ہے وہ تم پر کیسے فخر کر سکتی ہیں، وہ تو امتی کی بیٹی ہیں اور امتی ہی ان کے چچا ہیں، شوہر اگرچہ ان کے نبی ہیں لیکن تمہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ تم نبی کی بیٹی ہو، نبی کی بھتیجی ہو، نبی کی بیوی ہو، یہ حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، جو آپ کی اپنی روایات ہیں اور جو آپ کی اپنی تعلیمات ہیں ان کو خدا را اپنے پیش نظر رکھیں، اور یہ رشتہ اور یہ محبت اور یہ تعلق کسی ایک دن کے ساتھ محدود نہیں کہ میں بیوی کو 14 فروری کے دن ہی یہ کہوں گا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ تو ہمیشہ کا رشتہ ہے۔ 14 فروری کو اپنی بیوی سے محبت کی روایت کو آگے بڑھانے والوں، خدا را یہ سمجھو تو صحیح کہ ویلنٹائن ہے کون؟ سینٹ ویلنٹائن وہ پادری ہے جو گھروں سے بھاگے ہوئے لڑکوں اور لڑکیوں کی چھپ کر شادی کرا کے ان کو موقع مہیا کرتا تھا۔ بادشاہ کو علم ہوا تو جیل بھجوایا، وہاں جیلر کی لڑکی سے معاشرہ شروع کر دیا۔ بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے سزائے موت کا فیصلہ دیا، اور 14 فروری 1279 کو اسے سولی ہوئی اور شہید محبت اسے قرار دیا گیا۔ اس شہید محبت کی یاد کے طور پر ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے۔ سینٹ ویلنٹائن ڈے، اے ویلنٹائن، ایک رائے یہ بھی ہے کہ 13ویں صدی عیسوی میں یہ پادری چرچ کی ایک راہبہ پر فریفتہ ہو گیا، اور راہب اور راہبہ ہوتے ہی وہ ہیں کہ جو جنسی تعلق ایک طرح سے اس سے ہٹ کر ہوتے ہیں، اور باہمی جنسی تعلق تو ان کا ان کے دین میں منع ہے۔ اور سینٹ نے ایک جھوٹا خواب سنایا کہ 14 فروری کی رات اگر کوئی راہب کسی راہبہ سے سیکچوئل تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ راہبہ جھانسے میں آ گئی اور دونوں نے جنسی آسودگی حاصل کی۔ جب راز فاحش ہوا تو بادشاہ کلاڈیوس روم دوم نے سینٹ ویلنٹائن کو سزائے موت کا حکم دیا، اور اس کی یاد کے طور پر ویلنٹائن ڈے شروع ہوا ہے۔ آپ بتائیے، ہمارا ویلنٹائن سے جو ایک عیسائی اور ایسا جو چھپا ہوا بدماش ہے اس سے کیا تعلق ہے؟ ہاں، جو لوگ اس بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں ان کا مقصد مسلم معاشرے سے حیا کو ختم کرنا ہے، بے حیائی کو عام کرنا اور حیا کا جنازہ نکالنا، اس کے سوا کوئی مقصد نہیں۔ اور اللہ کے حبیب، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، الیکٹرانک میڈیا کے لوگ اور پرنٹ میڈیا کے لوگ جو مسلم معاشرے میں بے حیائی پھیلانا پسند کرتے ہیں، باقیوں کو تو میں آخرت میں سزا دوں گا، ان کو دنیا میں بھی سزا دوں گا۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، انہیں دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی، قرآن کی آیت۔ اور میرے بزرگوں اور دوستو، پہلی اقوام کے یا کسی غیر قوم کے دن کو یہ سمجھ کر کہ یہ ہمارا دن ہے منانا، اس کو تو علماء نے حرام بلکہ کفر تک کہا ہے۔ صاحب مرقات المصابیح نے ایک حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ من الامم السابقت، ای من الاقوام، من الاقوام، پہلی جو اقوام، کن نیروز للمجوس وغیرہم، جیسے نیروز اور مہرجان، یعنی عید بہار اور عید خزاں کے طور پر دن منایا کرتے تھے، اگر کوئی لو ہمارا مسلمان اتشبہ بہم کا لبس ثیاب الزینہ ان کی عید کے دن کو اپنی عید سمجھ کر زینت کا لباس پہن کے مہندی یعنی جو بھی زینت کے سامان ہیں اس زمانے میں مہندی وغیرہ ہوتی تھی والغنا علی وجہ تعظیم اور گانے گانے اور جو بھی تقسیم کرنے کی صورتیں ہیں ان کو مناتا ہے علی وجہ تعظیم للیوم کفرن.
اب ذرا آپ خود اس پر ترجمہ کر لیجئے حضور اس میرے بزرگوں اور دوستو اللہ کے حبیب کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم
جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے من بنا بارض المشرکین وصنع نیروزہم ومہرجانہم جو مسلمان مشرکین کی تہواروں کو مبارک سمجھ کر اور اپنے لیے سمجھ کر بناتا ہے وتشبہ بہم حتی یموت اور ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے اور اسی پر مر جاتا ہے حشر معہم یوم القیامہ قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے. وعن حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ایاکم ورتانۃ الاعاجم وان تدخلوا علی المشرکین یوم عیدہم فی کنائسہم کفار کے عید کے دن ان کی عبادت گاہوں میں ان سے تعلقات بڑھانے کے لیے جانے سے میں تمہیں روکتا ہوں. تمہارا اپنا تمدن ہے تمہاری اپنا اور تحائف اور ول اعتا بسم النوروز والمہرجان لا یجوز اور ان کو گفٹ کرنا اور ہدایہ دینے اس سے میں تمہیں روکتا ہوں. ان کے اپنے تہوار ہیں آپ کے اپنے تہوار ہیں. کبھی کسی عیسائی کو بھی عید قربان کے موقع پر قربانی کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے؟ او بھائی تمہارا اپنا کلچر ہے ان کا اپنا کلچر ہے. کیوں گند کو اپنے ہاں جمع کر رہے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ اس کی وجہ سے تم ترقی یافتہ کہلاؤ گے؟ علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا قوت مغرب نہ از چنگ و رباب نیز رقص سے دخترانے بے حجاب. مغرب نے جو ترقی کی ہے وہ بے حجاب عورتوں کے نچانے اور ڈھول باجے بجانے اور میوزک کے ذریعے سے نہیں کی. اس نے ریسرچ میں اس نے محنت کی ہے. مغرب نے تحقیق میں ترقی کی ہے ہم نے تنقید میں ترقی کی ہے بلکہ اس سے بھی آگے تنقیس یعنی نقص نکالنے میں ترقی کی ہے. تو آپ کا جو اپنا تمدن ہے خدارا اس کو رواج دیں اس کو تھامیں اس کو پکڑیں. کوئی ایک دن محبت کے اظہار کا نہیں سارے دن محبت کے اظہار کے ہیں اور سارے دن اللہ کے حبیب کی تعلیمات کے مطابق باہمی تعلق کو آگے بڑھانے کے ہیں. جہاں تعلق جائز ہے وہاں بڑھانا ہے اور جہاں ناجائز ہے وہاں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا.